قل
الى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال حسين بن علي عليهما السلام: السلام عليك يا رسول الله، انا الحسين بن فاطمه، انا فرحك وابن فرحتك، وصبتك في الخلف الذي خلفت على أمتك، فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم قد خذلوني وزيعوني وأنهم لم يحفظوني، وهذا شكواي إليك حتى ألقاك. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. وحدت و اخوت پیغام کربلا موضوع گفتگو ہے. آپ مومنین کرام و عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں تیسرا خطبہ حضرت کا سفر کربلا کا، اہم خطبہ سرنامہ سخن قرار دیا ہے. جیسے گزشتہ شب عرض کیا تھا کہ پہلا خطبہ سید الشہداء علیہ السلام نے یزیدی گورنر ولید کے دربار میں بیان فرمایا، دوسرا ایک درباری اور سرکاری جس کو آج کی زبان میں کہہ لیں ایجنسی، ماڈرن نام اس کا، جدید نام ایجنسی کے سامنے بیان کیا، خفیہ ایجنسی، یزیدی حکومت کی خفیہ ایجنسی کا نام مروان تھا. اور یہی ایجنسی جس نے اسلام کے نئے شجر کو بہت نقصان پہنچایا، جنہوں نے امت مسلمہ کو پارا پارا کیا. بہت اہم کردار مسلمانوں کی تاریخ میں ان ایجنسیوں کا ہے، اور اس میں مروانی ایجنسی، آل مروان، جو بعد میں بہت مختصر عرصے کے بعد اقتدار پر بھی قابض ہو گئے، اور بنو امیہ کی دوسری شاخ آل مروان حکومت پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. دوسرا خطبہ حضرت نے اس مخوف اور پر نفاق کی نتوز اور بہت ہی زہر آلود ایجنسی کے سامنے بیان فرمایا، مروان کے سامنے. میں نے اشارہ کیا اس کی تفصیل پہلے دیگر مقامات پر مومنین کی خدمت میں بیان ہوئی ہے، ان مضامین کو میں تکرار نہیں کرتا. اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہو تو اس کے کیسٹ یا سی ڈیز موجود ہیں، انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے.
بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات،
تیسرا خطبہ حضرت نے روضہ اطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان فرمایا، ان جملات کے ساتھ: السلام علیک یا رسول اللہ، انا الحسین ابن فاطمہ، اپنا تعارف سید الشہداء علیہ السلام نے اپنی ہی جد کو کروایا. ظاہر ہے معمول کا اور روٹین کا تعارف نہیں تھا، چونکہ جد کو بھی معلوم ہے کون آیا ہے اور نواسے کو بھی معلوم ہے کس کے روزے کے قریب کھڑا ہے، اور پھر تعارف بھی یہ نہیں کروایا انا حسین ابن علی، فرمایا انا حسین ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، زہرا کا بیٹا ہوں. اس لیے کہ جس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اس خطبے میں اور جس سفر پر سید الشہداء روانہ ہونے والے ہیں، اس کا آغاز حضرت زہرا نے مدینے سے کر دیا تھا. ان خطبات کے اندر روح دین اور روح اسلام سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ سے لے کر کربلا تک بیان فرمائی ہے. کربلا کے بارے میں سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں عقیدت مندوں نے اپنی اپنی عقیدتوں کا بہت اظہار کیا ہے. خداوند تبارک و تعالی ان تمام عقیدت مندوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے درود پڑھیے محمد والا. اہل عقیدت و اہل ارادت نے اپنی معرفت کی حد تک، اپنی بساط کی حد تک، قلم و سخن سے، زبان و بیان سے عقیدت کا نذرانہ پیش کیا ہے. اس عقیدت کے اندر جو چیز مسلم موجود ہے محبت عقیدت ارادت و عشق سید الشہداء کی بارگاہ میں خوب موجود ہیں. لیکن عقیدت مندوں نے جب اظہار عقیدت کیا ہے ایک پہلو کم توجہ کا مرکز واقع ہوا ہے. جیسا شہید بزرگوار شہید تشیع و سرمایہ تشیع و سرمایہ اسلام شہید مرتضی مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ جن کے آثار کو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اسلام شناسی کا نصاب ہے اور جوان نسل کو امام راحل نے یہ وصیت کی کہ اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو اس شہید کی کتابوں کا مطالعہ کرو. اس لیے کہ جو کچھ اس بزرگوار نے لکھا ہے کوئی جملہ فالتو نہیں ہے, کوئی جملہ اضافی نہیں ہے. جس نے خون جگر سے یہ سب کچھ تالیف کیا اور ایک نسل کو دین کی معرفت عطا کی اور وہی نسل پل بڑھ کے عظیم اسلامی انقلاب کا ہراول دستہ ثابت ہوئی, وہی نسل آج پوری دنیا جس کے مقابلے میں عاجز آئی ہوئی ہے. یہ عظیم بزرگوار شہید جنہیں صرف اس وجہ سے شہید کر دیا گیا کہ حق بیان کرتے تھے, حقیقت بیان کرتے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ کربلا کے مختلف پہلو ہیں. کربلا ایک عظیم سمندر ہے, سمندر کا آپ کو اندازہ ہے, دیکھا ہوگا اکثر لوگوں نے, اگرچہ اس شہر کے گرد و نواح میں سمندر نہیں ہے لیکن سفر کیے ہوئے ہیں, ملک سے باہر سفر کیے ہوئے ہیں, ملک کے اندر بھی ساحلی علاقوں میں یا سمندری علاقوں تک پہنچے ہوں گے, رسائی ہوگی. اور اگر کوئی نہ بھی گیا ہو تو آج ٹی وی نے اور دوسرے ذرائع نے پوری دنیا کے جغرافیہ لا کر زمین کا انسان کے سامنے لا رکھا ہے. سمندر کا سب کو اندازہ ہے, سمندر میں اتنا وسیع ہوتا ہے سمندر کہ اس کا کنارہ نظر نہیں آتا, اسی کو سمندر کہتے ہیں. ڈیم میں اگر ایک طرف کھڑے ہو کے دوسری طرف دیکھے تو سامنے کا کنارہ نظر آتا ہے, لیکن سمندر کے اگر ایک کنارے پہ کھڑے ہو دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا. اور سمندر کی گہرائی بھی اتنی عظیم ہوتی ہے کہ جتنا اس کا طول و عرض وسیع ہوتا ہے اتنا ہی اس کا عمق اور اس کی گہرائی بھی زیادہ ہوتی ہے. کربلا ایک سمندر ہے, کربلا ایک بحر ہے. اگر کوئی کوشش کر کے کربلا کے سمندر کے ساحل تک آ جائے اور جتنی ہی باریک بین نگاہیں رکھتا ہو اور دور نظر رکھتا ہو, اپنی نگاہیں اٹھا کر اگر کربلا کے اس طرف نگاہ کرے, اس کو کربلا کا کنارہ نظر نہیں آئے گا. آئے ہیں بہت سارے لوگ جنہوں نے کربلا کے بارے میں آ کر علمی خیالات کا اظہار کیا, تاریخی خیالات کا اظہار کیا, تحقیقات انجام دی, بہت کچھ کہا, لیکن اس کے باوجود بھی بغیر مبالغے کے آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی کربلا کے سمندر کے فقط ساحل تک پہنچے ہیں, اس میں داخل بھی نہیں ہوئے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن قیمتی تریز چیز جو موتی ہوتا ہے سمندر کے اندر اور صدف کے منہ میں ہوتا ہے وہ سمندر کی گہرائی میں ہوتا ہے. تیرنے والوں کو اور ساحل پہ ٹہلنے والوں کو موتی میسر نہیں آتے, موتی ان کو ملتے ہیں جو سمندر کی گہرائی میں اترنے کا حوصلہ رکھتے ہوں, جرت رکھتے ہوں, سٹمنا رکھتے ہوں جو سمندر کی گہرائی میں اتر سکیں. اور اگر کوئی آئے کربلا کی گہرائی میں اترے, کربلا اس کو عظیم موتی عطا کرے گی,
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ,
ایسے جواہر عطا کرے گی جو پوری بشریت کے پاس موجود نہیں ہے. انسانی ذہن کے تخیل میں وہ موتی آ ہی نہیں سکتے جو کربلا انسان کو عطا کرتی ہے.
سبحان اللہ.
یہ شہید بزرگوار فرماتے ہیں کہ کربلا ایک ایسی جنگ ہے جو صرف چند گھنٹے جاری رہی. صبح عاشور شروع ہوئی, عصر عاشور کو ختم ہو گئی. چار یا پانچ گھنٹے کی جنگ تھی. اور دنیا میں ایسی بھی جنگیں موجود ہیں جو صدیوں تک بھی جاری رہیں اور نصف صدی تک, 50 سال تک, 40 سال تک جاری رہیں. آپ کے اپنے زمانے میں 5 سال 6 سال کی جنگیں موجود ہیں. سالوں پر محیط جنگیں, ان کے بارے میں اگر انسان گفتگو کرنا چاہے, چند گھنٹوں کے اندر ساری جنگ کے بارے میں انسان گفتگو کر کے فارغ ہو جاتا ہے. لیکن کربلا ایک ایسی جنگ ہے, تاریخ کی مختصر ترین جنگ ہے, چند گھنٹوں کی جنگ ہے, لیکن 1400 سال سے انسان اس جنگ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے, اس جنگ کی حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہے, اس سمندر کی تہ میں موجود موتیوں تک پہنچنا چاہتا ہے. لیکن آج بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان آج بھی اس کی حقیقتوں سے نااشنا ہے. کربلا ابھی بھی ناشناختہ ہے, کربلا ابھی بھی پہچانی نہیں جا سکی. یہ شہید بزرگوار فرماتے ہیں کربلا کے مختلف پہلو ہیں. ایک پہلو اس میں یہ ہے کہ وہاں پر ظلم ہوا, ستم ہوا. یہ پہلو کثرت سے بیان کیا جاتا ہے اور ہر دفعہ تکرار کیا جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. جو ظلم کربلا میں کیا گیا اس ظلم کو بیان کرنا چاہیے, اس ظلم کو عام بیان کرنا چاہیے, برملا بیان کرنا چاہیے, آنے والی نسلوں کو سمجھانا چاہیے کہ کربلا میں کیا ہوا. ظالمین کربلا میں موجود تھے, لیکن یہ شہید بزرگوار فرماتے ہیں کہ اہل منبر و اہل قلم جو مجالس سے خطاب کرنے بیٹھتے ہیں, ذاکرین و خطباء, یہ ایک آنکھ سے کربلا کو نہ دیکھیں. اگر انسان کی 1000 آنکھیں ہوں اور 1000 آنکھوں سے کربلا کو دیکھے پھر بھی کم ہے, چلے جائے کہ انسان صدیوں سے ایک ہی آنکھ سے کربلا کو دیکھتا چلا آئے. کربلا کو ایک آنکھ سے دیکھنا کافی نہیں ہے. 1000 آنکھیں ہوں انسان کی اور وہ آنکھیں بھی نہ فقط چہرے کی آنکھیں بلکہ بصیرت قلب کی اور دل کی آنکھیں, دل کی آنکھ سے انسان کربلا کو دیکھے پھر کربلا کا اندازہ ہوتا ہے کہ کربلا کے اندر کیا گوہر موجود ہیں, کیا جوہر موجود ہیں, کیا موتی موجود ہیں. چونکہ کربلا میں فقط ظالمین ہی نہیں تھے, کربلا میں فقط شمر و خولی ہی نہیں تھے, بلکہ کربلا میں اکبر و عباس بھی موجود تھے, کربلا میں بریر و مظاہر, حبیب مظاہر بھی موجود تھے, کربلا میں مسلم ابن اوسجا بھی موجود تھے, کربلا میں ایک سے بڑا بہادر موجود تھا. ان بہادروں نے بھی آ کر کربلا میں بہت کچھ انجام دیا. ہمیں یہ تو پتا کہ شمر و خولی نے کیا کیا, لیکن یہ کم بیان کیا جاتا ہے کہ ان 72 ساتھیوں نے سید الشہداء کے کربلا میں کیا انجام دیا, ان کی میراث کیا ہے. شمر و خولی کی میراث ظلم ہے,
بے شک
شمر و خولی کی میراث ظلم ہے, اور ان کے وارثین آج بھی موجود ہیں, ظلم کے وارثین. لیکن اصحاب حسین کی میراث بھی موجود ہے. ہمیں میراث اصحاب حسین تلاش کرنا چاہیے کربلا میں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ان کی میراث کیا ہے؟ خدا شاہد ہے ان اصحاب با وفا نے ایسا عظیم ترکہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑا ہے کہ اگر 72 کو نہ, ان 72 میں سے کسی ایک کی سیرت کو بھی اپنا لیا جائے, ایک امت کی نجات کے لیے کافی ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ان میں سے کسی ایک کی سیرت کو اپنا لیا جائے. یہ بشریت کی شمعیں ہیں, وہ بشریت جو اندھیروں میں ٹامکٹویاں مار رہی ہے, وہ بشریت جو ظلمتوں کا شکار ہے, وہ بشریت جو اندھیروں میں اس وقت گپ اندھیروں میں پڑی ہوئی ہے, اس بشریت کو نور کی ضرورت ہے. اور وہ نور ملے گا ہمیں کربلا میں جلی ہوئی شمع سے ملے گا.
سبحان اللہ.
حسین تو بہت آفتاب آسمان کربلا ہیں, کہکشان آسمان کربلا ہے حسین ابن علی. حسینیت کا نور تو بہت عظیم ہے. اگر ہم بڑھ کر فقط اس شخص کی نورانیت کا اندازہ لگا لیں کہ جو کربلا سے چند دن پہلے مسلمان ہوا تھا اور کربلا میں جا کر اپنی قربانی پیش کر دی. اگر وہب قلبی کی نورانیت سے ہی ہم فائدہ اٹھائیں تو آج کے اس ظلمت قدے سے نجات کا سامان مل جائے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
مل سکتا ہے. ان اصحاب کا عظیم میراث ہے, میراث شہداء کربلا. اس لیے سید الشہداء نے بھی فرمایا کہ ان جیسے با وفا اور عظیم ساتھی نہ رسول اللہ کو میسر آئے, نہ امیر المومنین کو میسر آئے, نہ امام حسن مجتبیٰ کو میسر آئے. ایک حقیقت ہے, نہیں آئے میسر. جس طرح کے اصحاب اگرچہ عدد میں بہت قلیل تھے, عدد میں بہت قلیل تھے لیکن عمل میں بہت وسیع تھے, بہت وسیع تھے, حیات میں بہت وسیع تھے, درک میں بہت وسیع تھے, فہم میں بہت وسیع تھے, شعور میں بہت وسیع تھے, فضائل میں بہت وسیع تھے. ان کے پائے کا انسان ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. ان عظمتوں کے کردار میں اور ان عظمتوں کی سیرت میں بہت کچھ پیغام موجود ہیں. کربلا میں عبرتیں بھی موجود ہیں. رہبر معظم انقلاب ولی امر مسلمین نے ایک موضوع اہل ممبر کے لیے بیان کیا تھا کہ اس موضوع کو ضرور بیان کریں. توفو کی ایک طالب علم کی حد تک اس موضوع پہ گفتگو بھی کی. کربلا کی عبرتیں, کربلا عبرتوں کا بھی باب ہے, کربلا سے عبرتیں بھی لیں آپ. عبرتیں جیسے میں نے کل اشارہ کیا کہ یہ شمر اور عمر سعد اور یہ ظالمین, یہ پیدائشی ظالم تو نہیں تھے, مادرزاد ظالم تو نہیں تھے. کس طرح سے اتنا عظیم ظلم کیا انہوں نے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو شمر بنا دیتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو عمر سعد بنا دیتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اپنے ہی نبی کے نواسے کا قاتل بنا دیتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو امت کو امام کے مقابلے میں لا کھڑا کرتی ہے؟ امت کا کام امام کے پیچھے چلنا ہے, نہ امام کے مقابلے میں آنا ہے. لیکن یہ داستان تاریخ میں دہرائی جاتی رہی ہے کہ امت پیچھے چلنے کے بجائے مقابلے میں آتی رہی ہے. وہ کون سے اسباب ہیں, وہ کون سے عوامل ہیں جو امتوں کو لا کر اپنے ہی پیشوا کے مقابلے میں لا کھڑا کرتے ہیں اور ان کا قاتل بنا دیتے ہیں اور ان کے خیموں میں آگ لگانے تک انسان کو جرت دے دیتے ہیں؟ وہ کون سے اسباب ہیں؟ یہ عبرت کا باب ہے. اگر اس کو تھوڑا سا کھولا جائے, آج کے انسانیت کے لیے عبرت ہے, میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے, ہمارے ارد گرد رہنے والی دنیا کے لیے عبرت ہے. انہیں عبرت لینا چاہیے. آج اگر آپ کو نظر آتے ہیں قاتل جو پاکستان کے اندر دندناتے پھرتے ہیں, انسانیت کا قتل عام کرتے ہیں, تو وہی اسباب جنہوں نے ان قاتلین کو قاتل بنا دیا تھا, وہی اسباب آج بھی موجود ہیں. آج بھی بشریت کا قتل اتنا آسانی سے انسان کا قتل ہوتا ہے, شاید اتنا آسانی سے جانور کا قتل بھی آسان نہ ہو. جس کے قدر کم قیمت انسان ہو گیا. اس لیے کہ کربلا سے عبرت نہیں لی. کربلا سے لیا لوگوں نے, بہت کچھ لیا, لیکن جو لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا. میں اپنے ساتھ پیش آیا ہوا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلے بھی دوسری مجالس میں عرض کیا ہے, یہ بھی عبرت ہی کے لیے عرض کرتا ہوں. چند سال قبل پاکستان ہی کے ایک شہر میں مومنین کی خدمت میں یہ عشرہ کی مجالس تھی اور کچھ گفتگو عرض کر رہا تھا ان کی خدمت میں. بعد میں ان کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی سوال ہو اگر تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے سوال, ایک شخص نے پوچھا, سوال یہ تھا کہ میرے علم میں, البتہ پہلے سے یہ بات آئی لیکن بعد میں لوگوں سے جب بات چیت کی خبر لی تو معلوم ہوا کہ یہ تو پاکستان کے ہر جگہ پر یہ تصور موجود ہے. اور ظاہر ہے طالب علم وہی ہوتا ہے جو کچھ جانتا ہے کچھ نہیں جانتا. وہ یہ چیز میرے علم میں پہلے نہیں تھی, چند سال پہلے میرے علم میں آئی, اور جب سے علم میں آئی ہے ابھی تک تعجب ختم نہیں ہوا. انہوں نے یہ سوال میں پوچھا, بتایا, میری اطلاع میں اضافہ کیا کہ عاشور کے دن جو حلیم پکتی ہے مجالس کے اندر آزاداری کے اندر حلیم پک کے بٹتی ہے. یہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ہر جگہ نہیں پکتی، خاص شہروں میں پکتی ہے یا خاص علاقوں میں پکتی ہے، لیکن بعض شہر ایسے ہیں کہ جہاں پر تبرک کے طور پر خصوصاً عاشور کے دن فقط حلیم پکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ حلیم ہی کیوں پکتی ہے؟ تبرک کے طور پر بریانی بھی ہو سکتی ہے، پلاؤ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے بھی کھانے ہو سکتے ہیں، مختلف ڈشیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بریانی مخصوصاً کیوں پکتی ہے؟ انہوں نے اضافہ کیا کہ یہ حلیم سنت کربلا ہے، حلیم کربلا کی سنت ہے. کس طرح کربلا کی سنت ہے؟ کہا اس لیے کہ جب اہل بیت کو لوٹ لیا گیا، اسیر بنا لیا گیا، اور انہیں اسیر بنا کر کوفہ و شام میں لے جایا گیا، کھانے کے لیے اہل بیت کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے. توجہ فرمائیں، عبرت کے لیے توجہ کریں کہ انسان بعض اوقات دل کا جب اندھا ہو جاتا ہے، بصیرت کا اندھا ہو جاتا ہے، کہاں تک جا پہنچتا ہے. کربلا سے کیا لینا چاہیے تھا، کیا لیا؟ کیا لینا چاہیے تھا، کیا لیا؟ کہا کہ اہل بیت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، العیاذ باللہ، اور بھوک سخت تھی، لہذا یہ برتن اٹھا کر جاتے لوگوں کے گھروں میں، در در جاتے، العیاذ باللہ، کہ لوگوں کے پاس جاتے، ہر دروازے پر جاتے اور لوگوں سے کہتے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ دے دیجیے ہمیں. اور لوگوں نے مختلف چیزیں پکائی ہوتی تھی، کسی نے دال پکائی ہوتی، کسی نے ساگ پکایا ہوتا، کسی نے کچھ پکایا ہوتا، تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہوتا یا بچا کھچا ہوتا وہ اس برتن میں ڈال دیتے. تو ظاہر ہے ہر گھر سے مختلف چیزیں ملتی، تو وہ مل کر پھر وہ اس کو مکس کر لیتے، تو وہ حلیم بن جاتی. تو یہ جو ہم حلیم پکاتے ہیں، یہ اس کی یاد میں پکاتے ہیں، وہ سنت ہم باقی رکھے ہوئے ہیں. توجہ فرمائی، یہ عبرت ہے. اب اسے معلوم نہیں ہے، عقیدت ہے لیکن معرفت نہیں ہے. اگر عقیدت کی معرفت نہ ہو، عقیدت مند کی آنکھیں نہ ہو، اگر ایک عقیدت مند ہو بہت بڑا، فرض کر لے میں ایک طالب علم ہوں، میرا ایک عقیدت مند ہو لیکن اس کی آنکھیں نہ ہو، اگر وہ وہاں سے میری طرف آ رہا ہو، آنکھوں کے بغیر آ رہا ہو، عقیدت کے جذبے کے تحت آ رہا ہو، تو اسے نہ دیوار نظر آتی ہے، نہ کھمبا نظر آتا ہے، نہ انسان نظر آتا ہے. کبھی آپ سے ٹکرائے گا، کبھی دیوار سے ٹکرائے گا، کبھی کھمبے سے ٹکرائے گا. اگر کھمبے اور دیوار سے ٹکرائے تو اپنا نقصان کرے گا، لیکن اگر آپ سے ٹکرائے تو اپنا بھی نقصان کرے گا، آپ کا بھی نقصان کرے گا. اندھی عقیدت اسی کو کہتے ہیں، اندھی عقیدت اسی کو کہتے ہیں. عقیدت کی آنکھیں ہونی چاہیے، عقیدت کی آنکھوں کا نام بصیرت ہے.
سبحان اللہ.
اگر عقیدت ہو بصیرت نہ ہو، ٹکراؤ یہی سے پیدا ہوتا ہے. عقیدت مندوں کے اندر ٹکراؤ یہی سے پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اندر عقیدت ہوتی ہے لیکن بصیرت نہیں ہوتی. وہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ داستان جو گاڑ لی، اس داستان میں کتنے پہلو ہیں جو خود بتاتے ہیں گھڑی ہوئی داستان ہے، اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے. ایک تو حلیم ہندوستان کی ڈش ہے، عرب کی ڈش نہیں ہے. کربلا کم از کم ایک بچہ بھی جانتا ہے یہ کہ حلیم عرب ملکوں میں نہیں پکتی، اگر آج کل جاتی ہے تو ہندوستان سے ہی گئی ہوئی ہے. یہ ہندوستان کی ڈش ہے، یہی ہمارے شہروں میں پکتی ہے، وہاں کی نہیں ہے. یہ حلیم کربلا سے نہیں آئی، یہ ہندوستان سے آئی ہے حلیم. اب جو انڈیا سے لی ہیں چیزیں، ان کو دین کے ساتھ مخلوط مت کرو. اور پھر یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس میں اہل بیت کی کتنی توہین کر رہا ہے، اہل بیت کی بارگاہ میں کتنی جسارت کر رہا ہے. عقیدت ضرور رکھتا ہے، میں عقیدت کی نفی نہیں کرتا، لیکن بصیرت موجود نہیں ہے اس کے اندر. اگر اس کی بصیرت ہوتی تو ایسا سوچتا بھی نہ. اس لیے کہ اہل بیت تو وہ ہیں کہ 3 دن بھوک بمحسوس برداشت کر کے اپنے گھر میں موجود کھانا بھی فقراء کو دے دیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے پڑھا نہیں کہ جب بچے اہل بیت کے اسیر ہو کر بازار کوفہ سے جا رہے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ بچے بھوکے لگتے ہیں، کسی نے آ کر کھجور دے دی بچے کے ہاتھ میں، جناب ام کلثوم آگے بڑھی اور کھجور لے کر اس بچے سے دور پھینک کے کیا کہا کہ صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اہل بیت خوددار انسانوں کا نام ہے، خوددار انسانوں کا نام ہے. کربلا سے ہمیں لینا کیا چاہیے تھا، لیا کیا ہم نے؟ جیسے ان مجالس میں، ان مجالس کا بہت فائدہ ہے، فوائد مجالس کے بڑے عظیم ہیں، ہر آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے. ٹینٹ والے کو فائدہ پہنچتا ہے، لوڈ سپیکر والے کو فائدہ. اگر خدا نہ خواستہ ایک دفعہ مجلس اگر نہ ہو تو سب سے زیادہ پریشان وہی لوگ ہوں گے کہ جن کا کاروبار ہے. دیگ پکانے والے کو فائدہ پہنچتا ہے، سپیکر والے کو فائدہ پہنچتا ہے، بجلی والے کو فائدہ پہنچتا ہے، ٹینٹ والے کو فائدہ پہنچتا ہے، مجلس پڑھنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے، سب کو فائدہ پہنچتا ہے. اگر ایک سال یہ نہ ہو مجلس خدا نہ خواستہ اللہ یعوذ باللہ، تو یہ سارے لوگ خسارے میں رہیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ اس سال مجلسیں نہیں ہوئی. افسوس مجلسوں کے نہ ہونے پہ نہیں ہوگا، بلکہ افسوس اپنے کاروبار پہ ہوگا. ہیں ایسے لوگ. ایک شہر میں پاکستان کے بہت بڑا جو تبرک پکا کے دیتا ہے مجالس کے اندر، آزاداری کا سب سے بڑا دشمن انسان، سب سے بڑا دشمن آزاداری کا، جو دشمنان آزاداری کو فنڈ دیتا ہے باقاعدہ اور اکثر پیسہ کماتا ہے آزاداری کے اندر، تبرک پکا کے بیچتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. انہی آزاداریوں سے پیسہ کما کر دشمنان آزاداری کو فنڈ دیتا ہے جا کر. اگر عقیدت ہو بصیرت نہ ہو، عقیدت مند ٹکراتا ہے، اپنے سے ہی ٹکراتا ہے. کربلا سے ہمیں کیا لینا چاہیے تھا؟ بہت کچھ لیتے ہیں کربلا سے. توجہ فرمائیں، کہتے ہیں جی اس وقت غیر مسلم بھی آتے ہیں، آزاداری میں آتے ہیں، جلوس میں آتے ہیں، ماتم میں آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، وہ ضرور آتے ہیں. آ کر کیا لیتے ہیں؟ اپنی عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور عقیدت کا اظہار لے کر بڑی خوشی خوشی واپس بھی جاتے ہیں. بعض ہماری بعض رسومات آزاداری بھی انجام دیتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، نوحہ بھی پڑھتے ہیں، انجمن ماتمی بھی تشکیل دی ہوئی ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی آزاداری کی تاثیر ہے. یہ آتا ہے، ہندو ہے، مسیحی ہے، یہ عزا میں شرکت کرتا ہے، مجلس سید الشہداء میں شرکت کرتا ہے. شرکت کر کے جب جا رہا ہوتا ہے، جیسا ہندو آتا ہے ایسا ہندو لوٹ جاتا ہے، جیسا مسیحی آتا ہے ایسا مسیحی لوٹ کے چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کو لینا چاہیے تھا وہ نہیں لے سکا. کیوں آیا تھا؟ بیٹا لینے کے لیے آیا تھا، رشتہ لینے کے لیے آیا تھا. اب یہ تو کہتے ہیں نا، بندہ نوازوں کا گھر ہے، بندہ پروروں کا گھر ہے. جس طرح خدا کی ذات غنی عن العالمین ہے، ذی جود ہے، فیاض ہے، خدا سے جو مانگے. اللہ نے نہیں کہا کہ میرا نیک بندہ مانگے گا اس کو دوں گا، میرا بدکار مانگے گا اس کو نہیں دوں گا. خدا نے فرمایا جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا. اگر نیک مانگتا ہے اسے وہ دوں گا، اگر بدکار بھی مانگتا ہے اس کو بھی دوں گا. حتیٰ خدا نے فرمایا کہ اگر میرا دشمن بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو بھی دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا کام ہے دینا، خدا کہتے ہی اس کو ہے جو دے. بس کمال خدا سے لے لینے میں نہیں ہے، بلکہ خدا کی بارگاہ میں کچھ پیش کر کے قبول کروا لینے میں کمال ہے. خدا دیتے ہوئے سب کو دیتا ہے، لیکن لیتے ہوئے ہر ایک سے لیتا نہیں ہے، بلکہ لیتے ہوئے خدا نے شرط رکھ دی، انما یتقبل اللہ من المتقین. میں دیتے ہوئے متقی، فاسق و فاجر سب کو دوں گا، لیکن لیتے ہوئے فقط متقین سے قبول کروں گا، تقویٰ لوگوں سے قبول کروں گا. اور اہل بیت واسطہ فیض خدا ہیں، بنا روزے کا الورا زیارت جامعہ پڑھتے ہیں، شان اہل بیت زیارت جامعہ کے اندر موجود ہے، بنا روزے کا الورا. جہان کو خدا نے رزق دیا ہے، لیکن واسطے کی ضرورت ہے. اللہ واسطے سے، بارش نہ ہو رزق نہیں ہوتا، سورج نہ ہو رزق نہیں ہوتا، پانی نہ ہو رزق نہیں ہوتا. سورج واسطہ ہے انسان کے رزق کا، پانی واسطہ ہے انسان کے رزق کا، زمین واسطہ ہے انسان کے رزق کا، کھیت واسطہ ہے انسان کے رزق کا. تو سورج چاند اگر رزق کا واسطہ بن سکتا ہے، سورج چاند اگر رزق کا واسطہ بن سکتا ہے، تو جن کو خدا نے منتخب کر لیا اپنے لیے اور عوام کی ہدایت کے لیے، میری اور آپ کی سعادت کے لیے، اگر خدا انہیں رزق کا واسطہ بنا دے تو کیوں انکار ہوتا ہے؟ خدا نے جن کو واسطہ بنایا، خدا کبھی خسیسوں کو واسطہ نہیں بناتا، خدا نے کوئی کام کنجوسوں کے ہاتھ میں نہیں دیا، چونکہ خدا خود کنجوس نہیں ہے، اس کو کنجوس پسند بھی نہیں، خدا بخیل نہیں ہے، بخیلوں کو پسند بھی نہیں کرتا. ایک روایت میں ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، خدا خود زیبا ہے، خدا خود حسین ہے، لیکن خدا کا حسن رنگ کی وجہ سے نہیں ہے، خدا جمیل ہے، خدا جمال ہے خدا کا، لیکن جمال خدا چہرے میں رنگت میں نہیں ہے، جمال چہرے کو نہیں کہتے. جمال یوسف بھی چہرے میں نہیں تھا، جمال یوسف سیرت یوسف میں تھا. میں ذرا جمال کی تعریف کرتا چلوں، اشارہ کرتا چلوں کہ جمال کہتے کس کو ہیں. انسان کے اندر ہوتا ہے کمال، یا کسی موجود کے اندر کمال، کمال جو اس شے کی قیمت کو بڑھا دے، اس کا مرتبہ بڑھا دے، اس کو کمال کہتے ہیں. علم کمال ہے. اگر انسان کا مرتبہ کم ہو، اپنے مرتبے کو بڑھانا چاہے تو کیسے بڑھائے گا؟ علم کے ذریعے. علم ایک کمال ہے، شجاعت کمال ہے، عفت کمال ہے، حیا کمال ہے، یہ ساری چیزیں کمال ہیں، سخاوت کمال ہے. جمال کس چیز کو کہتے ہیں؟ کمال اگر چھپا رہے اس کو کمال کہتے ہیں، لیکن کمال اگر ظاہر ہو جائے اس کو جمال کہتے ہیں. کمال اگر چھپا رہے تو کمال ہوتا ہے، لیکن اگر کمال کا مظاہرہ کوئی کر دے اس کو جمال کہتے ہیں. تو رنگت کمال نہیں ہے، اگر اس کا اظہار بھی کر دے تو جمال نہیں ہے. رنگ تو کمالات میں شامل نہیں ہوتے. کون سا رنگ کام ملتا رہے؟ ہم سمجھتے ہیں شاید سفید رنگ سب سے اچھا ہے. اگر پیدا ہو اور بال سفید ہوں، آپ کے بچے کے بال سفید ہوں سارے پیدائش کے وقت، کیسا بچہ ہے؟ خوبصورت ہے؟
نہیں.
وہ سفید رنگت ہے نا، بال سفید ہیں، بہت اچھا ہے. سفیدی تو بہت اچھی چیز ہے. آپ کے بچے کی آنکھیں ساری سفید ہونی چاہیے، پوری آنکھ سفید ہو، سفیدی اچھا رنگ ہے نا. آپ کہتے ہو سفیدی کمال ہے، تو اگر بال بھی اس کے سفید ہوں، اگر آنکھیں بھی اس کی سفید ہوں، تو کہتے ہیں نا پروردگارہ ایسا بچہ نہ دینا، بلکہ کیسا بچہ دے؟ کالی آنکھوں والا بچہ دے، کالے بالوں والا بچہ دے. بس معلوم یہ ہوا کہ کمال نہ سفیدی میں ہے نہ سیاہی میں ہے، یہ کمالات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کمالات. حضرت یوسف کے بارے میں مشہور یہ ہو گیا کہ چہرہ بہت خوبصورت تھا، جلد بہت خوبصورت تھی، لہذا ان عورتوں نے جب چہرہ دیکھا یوسف کا تو اپنی انگلیاں کاٹ دی. آخر یوسف کو پہلی دفعہ تو نہیں لکھا لوگوں نے، یوسف جب سے پیدا ہوئے جوانی تک لوگ دیکھتے ہی رہے، نہیں دیکھا لوگوں نے؟
دیکھتے رہے
نا. جب پیدا ہوئے اپنے گھر میں تھے، آس پاس کے پڑوسی گھر والے سب دیکھتے تھے یوسف کو، کسی نے نہیں لکھا تاریخ میں کہ بچپن میں جو بھی یوسف کو دیکھتا تھا اپنی انگلی کاٹ لیتا تھا. اور ویسے بھی انسان بچپن میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے چہرے کے لحاظ سے، جب جوان ہو جائے تو اس خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے، بال نکل آتے ہیں، داڑھی آ جاتی ہے، مونچھیں آ جاتی ہیں، لیکن بچہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، یہ تو طے ہے نا. چہرے کے لحاظ سے بچے کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے. تو بچپن میں جب یوسف چھوٹے سے تھے، کسی نے اپنی انگلیاں نہیں کاٹی، تو یوسف جب جوان ہو گئے، یوسف جب جوان ہو گئے، جوانی کے بعد وہ بچپنے والا حسن ماند پڑ گیا. اب اگر آتے ہیں ان خواتین کے سامنے تو وہ اتنی مجذوب ہو جاتی ہیں کہ اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں. تو انہوں نے یوسف کی جلد سے متاثر ہو کر انگلیاں نہیں کاٹی، بلکہ کس وجہ سے انگلیاں کاٹی؟ انہوں نے سیرت یوسف کو دیکھا تھا. سیرت یوسف کیا ہے؟ کہ ایک جوان ہو، خوبرو جوان ہو، گبرو جوان ہو، معصیت کے سارے امکانات و وسائل موجود ہوں، دعوت گناہ بھی موجود ہو، دروازہ بھی بند ہو، لیکن خوف خدا اس کے دل میں ایسا ہو کہ وہ اس بند کمرے میں گناہ کے لیے تیار نہ ہو جائے. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بشر نہیں ہو سکتا، یہ تو بشر نہیں ہو سکتا، جمال یوسف سیرت یوسف میں تھا. اس سیرت یوسف میں جمال تھا. بس جمال کا معنی معلوم ہو گیا، کمال اگر ظاہر ہو جائے اس کا نام جمال ہے. اللہ کی ذات جمیل ہے، اللہ کو جمال پسند ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ان اللہ عالٍ یحب معالی الامور، خدا عالی ہے، عالی خدا عالی ہے، اور عالی کو ہمیشہ عالی چیزیں ہی پسند ہوتی ہیں. خدا عالی ہے، عالی کو ہمیشہ عالی چیزیں پسند ہیں. خدا لا یحب سفافلہا، خدا کو پست چیزیں پسند نہیں. خدا کو اگر انسان بھی پسند ہے تو عالی انسان پسند ہے، گٹیا اور پست اور فرمایا انسان پسند نہیں ہے، چونکہ وہ خود عالی ہے. عالی کبھی بھی گھٹیا کو پسند نہیں کرتا، عالی کو عالی سے محبت ہے. اب ہم تو نام اپنا رکھ لیتے ہیں، بہت پست آدمی بھی اپنا نام عالی رکھ لیتا ہے یا اپنا نام علی رکھ لیتا ہے. علی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر علو موجود ہو، جس کے اندر بلندی موجود ہو، جس کے اندر تعالی موجود ہو. تو کیوں علی محبوب خدا ہیں؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ نام علی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ صفت علو اس کی ذات کے اندر موجود ہے. جمال حسن کو کہتے ہیں، خوبصورتی کو کہتے ہیں. کمال کے ظہور کا نام جمال ہے. عبیداللہ ابن زیاد ملعون نے جب دربار میں درود پڑھی محمد جب جناب ثانی زہرا دربار میں پہنچی کوفہ میں، اس ملعون نے دیکھا کہ ایک دکھیا خاتون، پریشان خاتون، غمدیدہ خاتون جسے بھائیوں کا بھی غم ہے، جسے بھتیجوں کا بھی غم ہے، جسے اصحاب با وفا کا بھی غم ہے، اور جسے اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مصائب کا بھی غم ہے، اپنی طرف سے نمک چھڑکنا چاہا ان غموں پر، ان دکھوں پر، ان زخموں پر، تکلیف پہنچانا چاہیے دل کو، روح کو. گستاخی کی اس نے، کہا کہ دیکھا خدا کا کرنا کیسا ہوا آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے سب مارے گئے، ہم سب زندہ ہیں، آپ اسیر ہو گئے، ہم تخت نشین ہیں. کہنے لگا کیفا رأیت سن اللہ بک، اے دختر علی بتائیے مجھے کہ خدا کا کرنا کیسے پایا، خدا کو کیسے پایا. بی بی کیا فرماتی ہیں، توجہ فرمائیں. حضرت زینب کے بارے میں سید ساجدین نے فرمایا تھا عالمتن غیر معلمہ.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
یہ وہ بی بی ہے جو عالمہ ہے لیکن کسی سے مکتب میں علم حاصل نہیں کیا، یعنی اس بی بی کے علم کا منبع بھی وہی ہے جو معصوم کے علم کا منبع ہوتا ہے. اس بی بی کا علم بھی اللہ کی جانب سے ہے. عالمتن غیر معلمہ، کیا جواب دیتی ہیں؟ رأیتہ جمیلا، خدا کی قسم میں نے کربلا میں خدا کو بہت حسین اور زیبا پایا ہے، بہت زیبا پایا ہے، بہت خوبصورت پایا ہے. اتنا خوبصورت خدا پہلے نہیں دیکھا تھا. یہ بھی ایک نگاہ ہے کربلا کی طرف. بی بی فرماتی ہے کہ کربلا میں خدا بہت خوبصورت نظر آیا. آخر کیسے خوبصورت خدا نظر آیا؟ ہم تو شکوہ کرتے ہیں اللہ کا، لیکن بی بی شکر کرتی ہے ان چیزوں پر جو کربلا میں اپنی آنکھ سے دیکھی. اس کے لیے معرفت اتنی چاہیے جتنی ثانی زہرا کی معرفت تھی، جتنی ثانی زہرا کی معرفت تھی. کربلا کے اندر مختلف پہلو ہیں، ان پہلوؤں کی طرف توجہ ضروری ہے. کربلا سے جو لینا ہے وہ لیں. اظہار عقیدت بہت عظیم چیز ہے, لیکن اظہار عقیدت ہمارا جذبہ ہے کربلا کے لیے. جو کچھ کربلا میں موجود ہے, دامن کربلا میں موجود ہے, ہمارا فریضہ ہے کہ وہ ہم تک پہنچے,
سبحان اللہ,
وہ ہم تک منتقل ہو جائے. اور کربلا کا دامن پر ہے, بڑا ہوا ہے انسانیت کی نجات کے لیے. سید الشہداء کے بارے میں جو پیغمبر اکرم نے تعبیریں بیان فرمائیں وہ یہی تھیں, ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاۃ. حسین حسین چراغ ہدایت ہیں اور نجات کی کشتی ہیں, یعنی حسین ہمیشہ نجات کی کشتی ہیں. جو امت بھی قیامت تک کسی بمر میں پھنس جائے, کسی بحران میں پھنس جائے, کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے, اس کی نجات کا تنہا ذریعہ حسین ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
اس کی نجات کا تنہا ذریعہ حسین ہے. فقط اس پہ اکتفا نہ کریں کہ ہم اظہار عقیدت کر کے بارگاہ حسین میں فقط پل صراط عبور کرنا ہے, فقط بہشت میں جانا ہے, فقط ثواب حاصل کرنا ہے. حسین فقط وہ کشتی نہیں جو انسان کو جنت میں پہنچا دے, حسین وہ کشتی ہے جو پہلے انسان کو دنیا میں نجات دیتی ہے, پھر انسان کو آخرت میں نجات دیتی ہے. اگر حسینیت کے ذریعے کوئی دنیا میں نجات نہ پا سکا, وہ یقین جان لے کہ آخرت میں نجات نہیں پا سکے گا. پہلے دنیاوی بحران حسینیت کے ذریعے حل کر لو, پھر عذاب قبر بھی حسینیت کے ذریعے ٹل جائے گا. اور کربلا کا دامن بھرا ہوا ہے, کربلا سے وہ چیز لیں جو کربلا کے دامن میں موجود ہے. سید الشہداء تشنگی بہت بیان ہوتی ہے, مصائب کے طور پر سید الشہداء تشنا تھے, اولاد حسین تشنا تھی, پانی نہیں تھا. عاشور کے دن سید الشہداء کی تشنگی اوج پر تھی, لیکن اوج پر پہنچنے کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے, اس تشنا امام نے ایک بوند پانی کا مطالبہ نہیں کیا کسی سے, نہیں کہا لوگوں مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو. لیکن ایک تشنگی حسین کی ایسی ہے کہ اس تشنگی کو بجانے کے لیے سید الشہداء نے قیامت تک کے لیے استغاثہ کیا ہے. وہ کون سا استغاثہ تھا؟ عالم ناصر ینصرنا. حسین تشنہ لبیک ہے, نہ تشنہ آب ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
حسین تشنہ لبیک ہے کہ کوئی ہو پیدا جو میری صدا استغاثہ پر لبیک کہنے والا ہو.
سبحان
تشنہ لبیک ہے حسین. یہ تشنگی حسین کی آپ مٹا سکتے ہیں, یہ تشنگی شہداء کربلا کی آپ مٹا سکتے ہیں. اگر آپ جام پانی کے بھر بھر کے لے جائیں, حسین کی تشنگی نہیں بجے گی, چونکہ حسین نے پانی مانگا ہی نہیں تھا, حسین کے بچوں نے پانی نہیں مانگا تھا. تشنا ضرور تھے, تشنگی کی وجہ سے روتے ضرور تھے, تکلیف میں ضرور تھے, لیکن دشمنوں سے پانی نہیں مانگا, دوستوں سے بھی پانی نہیں مانگا, لیکن ایک چیز مانگی, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے, کوئی ہے جو ہماری مدد کرے. مدد کا یہ معنی نہیں تھا کہ کوئی آئے جو ہمارے خیمے بچا لے, مدد کا یہ معنی نہیں تھا کوئی آئے جو میرے بیٹوں کو بچا لے, کوئی آئے جو میرا اکبر بچا لے, کوئی آئے جو میرا اصغر بچا لے, کوئی آئے جو میرا عباس بچا لے, کوئی آئے جو میرے اصحاب بچا لے. اس لیے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ استغاثہ حسین نے سب کو شہید کرا کے پھر کہا, عالم ناصر ینصرنا. یعنی اکبر موجود نہیں ہے, اصغر موجود نہیں ہے, عباس موجود نہیں ہے, اور حسین استغاثہ بلند کر رہے ہیں, عالم ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو ہماری مدد کرے. تو معلوم ہوا اولاد بچانے کے لیے نہیں, خیمے بچانے کے لیے نہیں, بلکہ حسین کس لیے یہ استغاثہ کر رہے تھے؟ جب خود لباس رزم پہن لیا, لباس شہادت پہن لیا, تو کہہ یہ رہے تھے, اے لوگوں, میں نے جو امانت لے کر کربلا تک بچائی تھی اللہ کی, اب مجھے ناصر چاہیے, میں جس کے حوالے یہ امانت کر دوں.
سبحان اللہ,
کون ہے یہ امانت مجھ سے لینے والا؟
حسینیت,
حسینیت.
ناصر تاریخ میں لکھا ایک ناصر نکلا. اس ناصر کی حالت یہ تھی کہ خیمہ حسینی سے ایک ناصر حسین نکلا. ایک ہاتھ میں شمشیر تھی, ایک ہاتھ ایک خاتون کے کندھے پہ تھا, جھکی ہوئی کمر کے ساتھ مقتل کی طرف آ رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا, لبیک یا حسین, میں آمادہ ہوں آپ کی مدد کے لیے. لیکن جب حسین ابن علی کی نگاہ پڑی کہ حجت خدا مقتل کی طرف آ رہا ہے, کہا بہن سید سجاد کو واپس خیمے میں لے جاؤ, اگر یہ بھی شہید ہو جائے نسل حسین ختم ہو جائے گی. لیکن سید ساجدین نے نصرت کی, سید ساجدین ناصر بن کر آئے. عزیزان ہم مانگتے ضرور ہیں, مجالس میں آتے ہیں, شیعہ آتا ہے, اہل سنت آتے ہیں, چونکہ حسین سب کے ہیں. کل میں نے اشارہ کیا کہ آپ آئے, میں نے شیعوں سے درخواست کی کہ مجالس میں آیا کریں, گھروں میں نہ بیٹھیں, اگر مجبور ہیں تو بھی آئیں, اگر معذور ہیں تو بھی آئیں, ہر صورت میں آئیں, مجالس کے اندر آئیں. آج میں ذرا وسیع تر تقاضا کرتا ہوں, اپنے برادران اہل سنت سے تقاضا کرتا ہوں کہ حسین فقط شیعوں کے نہیں ہیں, حسین سب کے ہیں. حسین سنی کا بھی ہے, حسین شیعہ کا بھی ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حسین صرف مسلمانوں کا نہیں ہے, حسین بشریت کا ہے.
سبحان اللہ,
ہر بشر کو ان مجالس کے اندر آنا چاہیے اور اہل مجالس کو بھی مؤدب ہونا چاہیے کہ جب مہمان بلاتے ہو حسین کی بارگاہ میں تو اس مہمان کا احترام بھی رکھو, اس کا دل نہ دکھاؤ, اس کی مقدسات کی توہین نہ کرو, بلکہ اسے آپ پیغام حسین پہنچا دو جس کے لیے وہ آیا ہوا ہے, جس کے لیے وہ آپ کی مجلس میں آیا ہوا ہے. اس کو جب پیغام حسین دو گے تم تو وہ بھی تمہاری طرح حسینی بن جائے گا, وہ بھی تمہاری طرح حسین کا نام لیوا بن جائے گا, حسین کا آزادار بن جائے گا. اور دیکھ لینا کہ ایک دفعہ اگر اس کو مقصد کربلا سمجھ میں آ گیا تو ایسی ہی مجلس وہ بھی اپنے گھر میں برپا کرے گا. تمام مسلمین کو دعوت ہے ان مجالس میں آئیں, شرکت کریں, اہل سنت میں آئیں, تمام مسالک آئیں, تمام فرقے آئیں, تمام بشر آئیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا, میں وہ وعدہ نہیں دیتا کہ آئیں کس لیے آئیں, کہ یہاں سے آئیں کوئی بیٹا لے کر جائے اس لیے کہ بیٹے ملتے ہیں, یہ واسطہ فیض خدا ہے, ان کی مدد سے بیٹے مانگو خدا بیٹے دیتا ہے, ان کی مدد سے مال مانگو خدا مال دیتا ہے, ان کی مدد سے شہرت مانگو خدا شہرت دیتا ہے, ان کی مدد سے جو مانگو اللہ دیتا ہے. لیکن ان کا نام خدا کو پیش کر کے بیٹے لے کر چلے جانے میں کوئی فضیلت نہیں ہے, چونکہ یہ پیغام کربلا نہیں ہے. پیغام کربلا یہ ہے کہ جب خدا کو تمہارے بیٹوں کی ضرورت پڑ جائے. جب خدا کو تمہارے بیٹوں کی ضرورت پڑ جائے, جب اللہ کو تمہاری اولاد کی ضرورت پڑ جائے. بیٹے لینے تو سب آتے ہو اور لے کے چلے بھی جاتے ہو, یہی بیٹا جو حسین کے نام پہ لیا ہے ایک دن آ کر اسی مجلس میں اسی علم کے پاس کھڑے ہو کر اے کہو کہو آ کر کہ اے پروردگار حسین کے نام پہ لیا ہوا بیٹا اپنی راہ میں حسین کے نام پہ قبول بھی کر لے ہم سے. بیٹا حسین کے نام پہ مانگا ہے اور اسے کہتی ہو کہ مجلس میں نہ جاؤ حالات خراب ہیں, بیٹا حسین کے نام پر لیا ہے اور اسے کہتی ہو جلوس میں نہ جاؤ حالات خطرناک ہیں, بیٹا حسین کے نام پر مانگ کر اور اسے گود میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے, بیٹا حسین کے نام پہ مانگ کر اور اسے گھر میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے. حسین کی ماں تو وہ ہے, حسین کی ماں تو وہ ہے کہ جو اپنے لیے دعا بھی نہیں کرتی لوگوں کے لیے دعا کرتی ہے کہ خدایا بے اولادوں کو اولاد دے دے, اور خدا نے کبھی بھی واسطہ حضرت زہرا کا رد نہیں کیا. شرطیہ بات ہے, آپ حضرت زہرا کے واسطے سے دعا مانگے کوئی دعا رد نہیں ہوگی, لیکن دعا قبول کروانا مردانگی نہیں ہے. اس دعا کے ذریعے سے جو ملا ہے اس کو فاطمہ کے نام پر خدا کی بارگاہ میں پیش کر دینا مردانگی ہے. یہ پیغام کربلا ہے. یہاں سے اگر نیا مسلم غیر مسلم آتا ہے مسلمان بن کے جائے, مجالس سے وہ لے کر جائے, غیر مسلم آتا ہے تو مسلمان بن کر جائے, نہ صرف بیٹا لے کر جائے, حسینیت لے کر جائے, پیغام کربلا لے کر جائے. حسینیت بیداری کا نام ہے، حسینیت ہوشیاری کا نام ہے. سید الشہداء نے خود اپنے وصیت نامہ میں اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو یہ وصیت نامہ مکتوب صورت میں دیا، لکھ کر دیا. اس وصیت نامے کی یہ خصوصیت ہے کہ باقی تمام خطبے امام علیہ السلام نے بیان فرمائے، یہ وصیت نامہ لکھ کر اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو دیا. حمد و ثناء پروردگار کے بعد اس وصیت نامہ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں فساد پھیلانے نہیں جا رہا، میں ظلم کرنے نہیں جا رہا، میں ہر جو مرج ایجاد کرنے نہیں جا رہا، پھر کیوں نکل رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یا ذرا غور طلب مقام ہے، توجہ چاہتا ہے یہ نقطہ، اس کی طرف غور فرمائیے اس نقطے میں کہ خراب یزید ہے، فاسد یزید ہے، زانی و شرابی یزید ہے، لیکن امام علیہ السلام کس کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں؟ امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں. حکمران فاسد ہو جائے تو علاج کس کا کیا جائے؟ جب حکومتیں فاسد ہو جائیں، جب حکومتوں میں آمریت آ جائے، جب یزیدیت دنیا پر چھا جائے تو کس کا علاج کرنا چاہیے؟ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کا علاج کرنا چاہیے. یزیدی وہ ناسور ہے، یزید وہ پھوڑا ہے جو علاج کے قابل نہیں ہے. بعض اوقات کچھ چیز اتنی گندی ہو جاتی ہے کہ اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو کاٹ کر پھینک دو. جب کسی بھی امت کے اندر امریت چھا جائے، یزیدیت چھا جائے، استبداد آ جائے، وہ قابل علاج نہیں ہے، اس کو نہیں ٹھیک کیا جا سکتا. ساری دنیا مل کر اس ناسور کو ٹھیک نہیں کر سکتی. اگر سرطان خدا نخواستہ، خدا تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اگر کسی کو سرطان ہو جائے، سرطان قابل علاج نہیں. اگر کسی کو ایڈز ہو جائے، خدا نخواستہ، قابل علاج نہیں ہے. اور اپنا ملک تو ایسے ہے کہ کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جائے تو قابل علاج نہیں. بہت ساری بیماریاں جو قابل علاج نہیں ہے. اگر زہریلا ناسور پیدا ہو گیا، قابل علاج نہیں ہے. اس ناسور کو کاٹ کے پھینک دو، وہ اس دوسرا جو بیماری کے مارز میں، اس کو نجات دو. سید الشہداء نے یہ نسخہ رقم کیا، مجالس میں آنے والوں کو کہا. کیوں ائمہ نے کہا مجالس برپا کرو؟ نفقت آ کر ان مجالس میں اظہار عقیدت کرو، بلکہ آ کر ہمارا پیغام لو، ہمارا مقصد سمجھو. وہ گوہر کربلا کے اندر جو موجود ہے انہیں لو، وصول کرو. خطبات حضرت زینب کو سنو، خطبات سید ساجدین کو سنو، خطبات امام حسین کو سنو. کیا بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مملکت پر، کسی ملک پر، زمین کے کسی حصے میں اگر یزیدیت کا سایہ آ جائے تو یزیدیت کا قلع کما کر دو، یزیدیت کو نابود کر دو، امت کا علاج کرو. اگر امت مریض نہ ہو، یزیدیت کبھی برسر اقتدار نہیں آ سکتی. امتوں کو بیماری لگ جاتی ہے، اور حسین اسی بیماری کے علاج کا نام ہے، اسی بیماری کے علاج کا نام ہے. جب امتیں بیمار ہو جائیں، جب امتیں مر جائیں، جب امتوں کو خوفناک بیماریاں لاحق ہو جائیں، تو ایک مسیحا خدا نے بنایا. ایک مسیحا، مسیحا معلوم ہے نا، حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں مسیحا. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا مردے زندہ کرنے کا، خطرناک بیماریوں کا علاج. برس کسی کو ہو جائے، جزام کسی کو ہو جائے، لا علاج بیماریوں میں کوئی مبتلا ہو جائے، عیسیٰ کے پاس آتا تھا، عیسیٰ ایک پھونک مار کے اس کو زندہ کر دیتے تھے. قم باذن اللہ کہتے، مردہ زندہ ہو جاتا. مبروس آتا، علاج پا لیتا. مجزوم آتا، علاج پا لیتا. جو بیماری خطرناک لا علاج ہوتی، دم عیسیٰ سے اس کا علاج ہو جاتا. خدا نے ایک مسیحا پیدا کیا جو فقط افراد جب بیماریوں میں، جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں تو اس معجزے کے ذریعے سے، اس مسیحا کے دم کے ذریعے سے، اس کے نفس کے ذریعے سے وہ علاج پا جاتے تھے. اس کا نام ابن مریم تھا. خدا نے ایک اور مسیحا پیدا کیا کہ جب امتیں بیمار ہو جائیں، جب امتوں کے اندر بیماریاں آ جائیں، جب امتیں مر جائیں، جب امتوں کی بصیرت سلب ہو جائے، جب امتوں میں شعور نہ رہے، جب امتوں کے اندر تفرقہ آ جائے، تو خدا نے ایک اور مسیحا پیدا کیا. اس مسیحا کا نام ابن زہرا تھا. ابن مریم بھی مسیحا ہے، ابن زہرا بھی مسیحا ہے. ابن مریم جسموں کا علاج کرتا ہے اور افراد کا علاج کرتا ہے، ابن زہرا امتوں کا علاج کرتا ہے. ابن مریم جب تک زندہ تھا علاج کرتا تھا، ابن مریم جب تک ظاہر تھا علاج کرتا تھا. پردہ غیبت میں جانے کے بعد آج علاج نہیں کرتا، لیکن ابن زہرا شہید ہو کر گردن کٹا کر پہلے سے زیادہ بڑا مسیحا بن گیا. سید الشہداء فرماتے ہیں جب بھی یزیدیت برسر اقتدار آ جائے امتوں کا علاج کرو. جو باعث ہے ایسی حکومتوں کے وجود میں آنے کے لیے، وہ سنا ہوا ایک واقعہ آپ نے بچپن میں سنا تھا، ایسے عام لوگوں میں مشہور ہے، عوامی واقعہ فرضی ہی ہوگا شاید، کہ ایک شخص کے پیٹ میں درد تھا، وہ طبیب کے پاس گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اور اس نے جا کر کہا میرے پیٹ میں درد ہے. ڈاکٹر نے پوچھا کیا کھایا؟ کہا روٹی کھائی ہے، تھوڑی سی جلی ہوئی تھی، تھوڑی سی کچی تھی، بھوک زیادہ لگی ہوئی تھی، وہ روٹی کھائی، پیٹ میں درد ہو گیا، تو کوئی گولی دیجیے، علاج ہو جائے، میرا درد ختم ہو جائے. تو ڈاکٹر سرما کی شیشی لے آیا اور آ کر اس کی آنکھوں میں سرما لگانے لگا. وہ مریض حیران ہوا کہ پیٹ میں میرے درد میرے پیٹ میں ہے اور سرما آپ آنکھوں میں لگا رہے ہیں. تو وہ چونکہ حکیم تھا، طبیب تھا، اسے جانتا تھا کہ کس کا علاج کروں. یہ جو پیٹ کا درد ہے یہ پیٹ کا قصور نہیں، تیری آنکھ کا قصور ہے. آنکھ دی تھی دیکھنے کے لیے، اگر یہ آنکھ دیکھتی تو اسے پتہ چل جاتا یہ جلی ہو یا کچی ہے، یہ نہ کھاتا تو پیٹ اتنی تکلیف برداشت نہ کرتا. تو یہی حسین ابن علی بھی فرما رہے ہیں کہ جب بھی یزید جیسی حکومتیں برسر اقتدار آ جائیں امتوں کا علاج کرو، امتوں کا علاج کرو. میں نے کل آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے دو چیزوں کو بہت اہمیت دی. تمام علماء دیکھیں آپ تاکید کرتے ہیں نماز پر، داڑھی پر، پردے پر، روزے پر، لیکن امام نے وہ سارے فتوے دیے، وجوب کے دیے، نماز کا دیا، کتابیں لکھی، سب کچھ کیا، لیکن سب سے زیادہ تاکید جو کی امام خمینی نے وہ دو چیزوں پر کی، ایک حج پر اور ایک عزاداری پر. حج کو مسلمین کے لیے، تمام مسلمین کے لیے، شیعہ سنی سب کے لیے، اور عزاداری کو فقط تشیعوں کے لیے. کہا کہ اس عزاداری کی فکر کرو، اس کو نجات دو، عزاداری برپا کرو اور حج بھی برپا کرو. حج ابراہیمی ہونا چاہیے، عزاداری حسینی ہونی چاہیے، عزاداری کربلائی ہونی چاہیے، عزاداری زینبی ہونی چاہیے. ابھی حج تو جاپانی ہو گیا، حج تو ہو گیا نا جاپانی، جا کر دیکھ لیں. عزاداری کا میں نام نہیں رکھتا کہ کیا ہو گئی، وہ آپ چونکہ خود الحمدللہ عزادار بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. حج تو دے دیا جاپان کو، حج تو کمرشل ہو گیا، اس کو کمرشلزم سے نکال کر اسلامی حج کرو، ابراہیمی حج کرو، عزاداری زینبی عزاداری کرو، سیرت حضرت زینب کے مطابق عزاداری کرو. کیوں عزاداری کرو؟ اس لیے کہ اس عزاداری میں اور اس حج میں نجات مسلمین ہے. یہ بابصیرت رہبر جس کو خدا نے ایک ہدیے کے طور پر اس عصر میں آپ کے زمانے میں نازل کیا، سر فخر سے بلند کر لو کہ آپ کے زمانے میں خمینی پیدا ہوا.
سبحان اللہ،
یہ بہت بڑا کمال ہے, خدا شاہد ہے یہ تحفہ خدا دنیا کی کسی اور امت کو دیتا آج وہ کس بام عروج پہ پہنچے ہوتے, لیکن ہمیں دیا, ہم بڑے بڑے تحفوں کی قدردانی نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہم وہ قوم ہیں اپنے ہیرو کو مجرم بنا کے جیل میں ڈالا ہوا ہے, پڑوس کا ملک ہے انہوں نے اپنے سائنسدان کو صدر مملکت بنا دیا, حالانکہ وہ سیاستدان نہیں تھا سائنسدان تھا, لیکن تقدیر کے لیے, قدردانی کے لیے, قدر شناسی کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ ہم قدردان قوم ہیں, اپنے موسنوں کو بھولتے نہیں ہیں, اس کو صدر مملکت بنا لیا, لیکن ہماری کھٹ پتلیوں نے اپنے ہیرو کو جا کر مجرم بنا دیا. یہ ثبوت دیا کہ ہم قدردان نہیں ہیں, کسی چیز کے قدردان نہیں ہیں. ہم جتنا فخر کر سکے کم ہے, یہ عظیم رہبر خدا نے عطا کیا, ہم میں سے پیدا کیا, ہم میں سے پیدا کیا اللہ نے یہ تحفہ. یہ فرماتے تھے امت مسلمہ کو خطاب کر کے کہ اگر ایک حج, مبالغہ نہیں ہے, اگر ایک حج ابراہیمی ہو جائے اس وقت کے عالم اسلام کے جتنے مسائل ہیں سب کے سب حل ہو جائیں گے. فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا, عراق کا مسئلہ حل ہو جائے گا, افغانستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا, پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا, کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تمام دنیا کے عالم اسلام کے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ کسی عام خطیب ذاکر کا جملہ نہیں ہے جو صرف لوگوں کی داد لینے کے لیے بیان کیا جاتا ہو, یہ اس راہبر کا خود بیان ہے کہ جس کی نظروں میں پوری دنیا تھی, اپنے بھی تھے دشمن بھی تھے, عبادتیں بھی ہیں, دین بھی ہے, قرآن بھی ہے, فقہ بھی ہے, شریعت بھی ہے, جس نے عمر گزار دی اس ساری چیز کے اندر, اور نتیجہ یہ لیا کہ ایک حج سارے مسائل کا حل, ایک حج ابراہیمی. میں ایک طالب علمانہ جسارت کرتے ہوئے اس جملے کے ساتھ ایک اضافہ چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے, وہ بھی اسی بزرگوار کی تعلیمات سے الہام لیتے ہوئے, کہ اگر ایک دفعہ اس مملکت کے اندر, پاکستان کے اندر, ایک دفعہ پورے ملک کے اندر اگر عزاداری زینبی برپا ہو, جتنے یزید ہیں اس وقت سب کے سب فنا ہو جائیں گے. ایک عزاداری ایک سال کی کافی ہے اس مملکت کے اندر, ایک زینبی عزاداری, زینبی عزاداری کرو. اگر امت بیمار ہو جائے کیا کریں, اس کو مسیحا کے پاس لے جاؤ جس کا نام حسین ابن علی ہے. فرمایا کہ میں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. اصلاح اس کی ہوتی ہے جو خراب ہو جائے, جو خراب نہ ہو اس کی اصلاح نہیں ہوتی. یزید خراب تھا, امت کو کیا خرابی تھی؟ امت تو چرس نہیں پیتی تھی, امت تو شراب نہیں پیتی تھی, نہیں پیتی تھی. کچھ امت مدینے میں زیارت روضہ رسول میں مشغول تھی, اور آدھی امت مکہ میں حج بیت اللہ میں مشغول تھی. سید الشہداء جب 8 ذی الحجہ کو مکہ سے روانہ ہوئے تو امت شراب نہیں پی رہی تھی بلکہ حج کر رہی تھی. توجہ فرمانا, یہ سنا ہوا ہے نا, سب نے پڑھا ہوا ہے ہم نے. امت کیا کر رہی تھی؟ حج کر رہی تھی. سید الشہداء نے ان کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ, اس وقت حج کرنے کا وقت نہیں, حج بچانے کا وقت ہے. لیکن امت نے احرام نہیں کھولے, ثواب کے لیے حج کرتی رہی, امام کا ساتھ نہیں دیا. یہی بیماری تھی, امام اسی کو علاج کے لیے آئے تھے, کہ جب امت فقط اپنی عبادی رسومات میں مشغول ہو جائے اور اسے معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارے سر پر یزیدیت کا سایہ ہے, لا تعلق ہو کر اپنے اپنے کاموں میں لگ جائے, کوئی درس و بحث میں لگ جائے, کوئی جا کر امام بارگاہ میں فقط مجلس میں لگ جائے, اور کوئی مسجد میں نمازوں میں مشغول ہو جائے, کوئی مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھنے میں مشغول ہو جائے, کوئی یونیورسٹیوں میں بیٹھ کر تعلیم میں مشغول ہو جائے, کوئی اداروں میں بیٹھ کر ملازمت میں مشغول ہو جائے, کوئی گھروں میں بیٹھ کر کھانے پینے میں مشغول ہو جائے, تو یہ یزیدیت کو کون فنا کرے گا؟ امام فرماتے تھے کہ امتوں کی بیماری یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے رسومات میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان پر کون مسلط ہو گیا ہے. اگر امتیں ٹھیک ہوں کبھی بھی یزید برسر اقتدار نہیں آ سکتے. امتوں کا علاج کیا جائے. شہنشاہ ایران ایک یزید زمانہ تھا, اپنے زمانے کا یزید تھا. امام نے آ کر شاہ کی اصلاح نہیں کی, امام خمینی نے شاہ کو نابود کیا, امت کی اصلاح کی, امت کی اصلاح کی, امت کا علاج کیا. کس کے ذریعے علاج کیا؟ وہ نسخہ کون سا تھا؟ احکام سکھائے. احکام پہلے سے جانتے تھے یہ لوگ, پہلے سے جانتے تھے یہ لوگ. مدرسے زیادہ بنائے, مدرسے پہلے سے بنے ہوئے تھے. نمازوں کی طرف زیادہ توجہ دی, نمازیں قائم کرتے تھے لوگ پہلے سے. روزے زیادہ رکھوائے, روزے پہلے سے رکھتے تھے لوگ. امام نے کس نسخے کے ذریعے یزید زمانہ کو نابود کیا, اپنی امت کا علاج کیا؟ آ کر خود پوچھو. جب کسی نے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا, یہ سب کچھ کیسے آپ کو میسر آیا, فرمایا کہ ماں ہرچ داری ماں سید الشہداء داریم. یعنی یہ شاہ کو نابود کیا تو حسین کے طفیل نابود کیا. حکومت اسلامی قائم کی, شاہ حسین ابن علی کے نام پر قائم کی. اگر آج پرچم ولایت بلند ہے تو کربلا کے ذریعے سے بلند ہے. نظام ولایت فقیہ نافذ ہے تو یہ کربلا کے صدقے میں موجود ہے. یعنی کربلا وہ نسخہ ہے جو امتوں کو جگا دیتا ہے, یزیدیوں کو نابود کر دیتا ہے. کربلا بیداری کا نام ہے. عزیزان گرامی, بہت بڑی بیماری جو اس وقت پورے عالم اسلام کو لگی ہوئی ہے, ناسور کی طرح, ایڈ سے زیادہ خطرناک, سرطان سے زیادہ خطرناک, ہر بیماری سے زیادہ خطرناک. میں صرف خطابت نہیں کر رہا, توجہ مبذول کرا رہا ہوں. یعنی ان جملوں کو آپ غور کے لیے سنیں, ان پر فکر کریں. سب سے بڑی بیماری اس وقت جو عالم اسلام کو بالعموم لگی ہوئی ہے, پوری دنیا اسلام کو, اور خصوصیت کے ساتھ دنیا تشیع کے اندر اور بالاخص ہماری ملک کے اندر, بیماری تفرقہ ہے. تفرقے کی بیماری, اختلاف کی بیماری, آپس کے جھگڑوں کی بیماری, آپس کی نزاع کی بیماری, ایک دوسرے کو دھتکارنے کی بیماری, ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کی بیماری, یہ بہت خطرناک بیماری ہے. یہ بیماری نابود کر دیتی ہے انسانوں کو. اس بیماری کا نتیجہ آج یزیدیت کی حکمرانی ہے. عراق کے اندر آپ دیکھیں کتنے شیعہ ہیں, جی 65%, آغا کے بقول 65% عراق کے اندر شیعہ موجود ہیں. بحرین میں کتنے شیعہ ہیں, 80%. بحرین کے اندر شیعہ ہیں, 80% شیعہ ہیں. پاکستان کے اندر کتنے ہیں, 20%, آگا کے بقول 20% یہاں پر شیعہ ہیں. لیکن ان شیعوں کی حالت جا کر دیکھیں, ان ممالک کے اندر اکثریت میں ہیں, عراق کے اندر لیکن سب سے زیادہ مظلوم. بحرین کے اندر اکثریت میں ہیں لیکن سب سے زیادہ مظلوم. لبنان کے اندر شیعہ اکثریت میں نہیں ہیں لیکن سب سے زیادہ باعزت, سب سے زیادہ باعزت. خوب تلاش کرو, یہاں بھی تشیع ہے, وہاں بھی تشیع ہے. پاکستان میں بھی شیعہ ہے, لبنان میں بھی شیعہ ہے, بحرین میں بھی شیعہ ہے, لبنان میں بھی شیعہ ہے, عراق میں بھی شیعہ ہے, لبنان میں بھی شیعہ ہے. کیوں ایک جگہ شیعہ نہ فقط خود عزت سے ہے بلکہ پورے جہان اسلام کی عزت کا باعث بنا ہوا ہے, اور ایک جگہ پر شیعہ اتنا مظلوم ہے, اتنا کمزور ہے کہ خود اپنی ناموس تک نہیں بچا سکتا, اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اتنی اکثریت ہونے کے باوجود, کیوں اتنی اکثریت ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے؟ اس لیے کہ خطرناک بیماری دامن تشیع میں لگ چکی ہے, قدیم سے لگی ہوئی تھی لیکن اب اس کو مزید ابھارا گیا ہے, اور وہ ہے بیماری تفرقہ, لا علاج بیماری, ساب العلاج بیماری, نابود کر دینے والی بیماری تفرقہ ہے. تفرقہ کو اگر میں اشارہ کرتا ہوں تشبیہ کے ذریعے سے, کل انشاءاللہ اس کی مزید اسی تشبیہ کے تناظر میں اس کی وضاحت کروں گا. خدا سب مریضوں کو شفا دے انشاءاللہ, چونکہ بعض بیماری امتوں کی بیماریوں کی بات ہو رہی ہے. بہت ساری بیماریاں ہمارے اندر, امتوں کی بیماریاں بہت ساری ہیں. میں نے ایک بیماری کو موضوع سخن قرار دیا, اور کربلا سے انشاءاللہ سید الشہداء کے دامن سے و مادر گرامی سید الشہداء کے دامن سے متمسک ہوتے ہیں, متوسل ہوتے ہیں کہ اے بی بی, جس طرح آپ نے دوسروں کی مشکلات حل کی ہیں, ہم بھی آپ کے دامن سے متوسل ہوتے ہیں کہ ہماری امت کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائیے. پروردگار کے واسطہ دیتے ہیں اے خدایا بحق کے فاطمہ اس امت کے اندر اتحاد برقرار فرما, اے پروردگار بحق کے ابن فاطمہ بحق کے فرزند فاطمہ اس بیماری اس امت کے اندر سے تفرقے کو نابود فرما. تفرقہ بہت خطرناک بیماری ہے عزیزان, اگر اس کی حساسیت اور اہمیت کی طرف متوجہ ہونا چاہتے اس مثال پہ غور کریے, میں ختم کرتا ہوں مجلس کو. بعض افراد ہوتے ہیں جن کو ایک بیماری شروع ہو جاتی ہے خارش, جانی پہچانی بیماری ہے خارش, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوتی ہے خارش, کیا ہوتی ہے جلد کی بیماری ہے, خدا شفا دے کسی کو بھی یہ بیماری لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عطا فرما انشاءاللہ. لیکن اس خارش کی بیماری کو ذرا غور فرمائیے, خارش کی بیماری جلد کی بیماری ہے, انسان میں پیدا ہوتی ہے لگتی ہے, تکلیف دیتی ہے انسان کو, کھجلی ہوتی ہے بدن میں جگہ جگہ اور انسان کھجلاتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ بیماری جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو زخمی بھی کر لیتا ہے. انسان ایک جسم ہے, انسان ایک انسان ہے, میں خود ہوں, خدا نخواستہ اگر مجھے بیماری لگی ہوئی ہو خارش کی تو میں اپنے ہی بازو سے اپنے ہی جسم کو کھجلاؤں گا اور شدید کھجلاؤں گا, اور کبھی تو ناخن کافی نہیں ہوتے بلکہ اس کے لیے کوئی اور چیز, کوئی لاٹھی لے لیتے ہیں, کوئی اور لکڑی لے لیتے ہیں, بلکہ کساؤ کا تو کوئی چھری کینچی بھی بعض ہاتھ میں لے لیتے, جو ہاتھ میں آئے, چونکہ خارش والے کو جتنا کھجلائے آرام محسوس ہوتا ہے, اگر خون بھی نکل رہا ہو تو بھی اس کو آرام محسوس ہوتا ہے, سکون محسوس ہوتا ہے, اپنے بدن کو کھجلاتا ہے, لہو لوہان کر لیتا ہے, اپنے ہی ہاتھوں سے لہو لوہان کر لیتا ہے اور اس لہو لوہان کرنے سے سکون محسوس کرتا ہے. یہ بیماری ہے, خارش کی بیماری ہے, تفرقہ خارش کی طرح ہے. اس لیے کہ امت ایک پیکر ہے, مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب ایک مومن اٹھ کر دوسرے مومن کو لو لوہان کرتا ہے اس کا مطلب یہ اس معاشرے کو خارش کی بیماری ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو زخمی کر رہا ہے, اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو پریشان کر رہا ہے, اس کا ایک حصہ دوسرے کو کھال اتار رہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو تفرقے کی بیماری ہے. تفرقہ امتوں کی خارش کا نام ہے, خارش زدہ معاشرہ ہے یہ. ہمارے لیے دشمن کافی تھا لیکن دشمن کے ہوتے ہوئے ایک طرف سامنے دشمن ہو اور ادھر سپاہی کو خارش ہو رہی ہو, جس سپاہی کو خارش ہو رہی ہو وہ دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا, چونکہ وہ حملہ کر رہے ہیں, یہ خارش اس کو ہتھیار اٹھانے ہی نہیں دیتی, خارش اس کو نگاہ اٹھانے ہی نہیں دیتی, خارش اس کو آنکھیں کھولنے ہی نہیں دیتی, خارش اس کو مہلت نہیں دے رہی کہ یہ دشمن کی طرف نگاہ کر کے دیکھ لے. آج دشمن ہمیں نابود کرنے پہ تلا ہوا ہے لیکن ہم مسلسل خارش پہ لگے ہوئے ہیں اور پہلے سے زیادہ خارش میں لگے ہوئے ہیں, اور وہ حصے جو محفوظ تھے کسی دن ان حصوں کو بھی خارش شروع ہو گئی ہے. دیکھا دیکھی شروع ہوتے ہیں, چھوتی بیماری ہے, چھوتی بیماری. جمعے کے مقابلے میں جمعہ ہو رہا ہے, مجلس کے مقابلے میں مجلس ہو رہی ہے, تقریر کے مقابلے میں تقریر ہو رہی ہے, نماز کے مقابلے میں عزاداری ہو رہی ہے, عزاداری کے مقابلے میں نماز ہو رہی ہے, اذان کے مقابلے میں اذان ہو رہی ہے, اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ آیا یہ خارش کی علامتیں نہیں ہیں؟ سب اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے, سب. اگر میں بھی اس میں شامل ہوں تو مجھے بھی خارش ہو رہی ہے, دوسروں کو بھی خارش ہو رہی ہے. اس خارش کا علاج, یہ خارش اس سے ابھی تو سکون محسوس ہوتا ہے جب کھجلاتے ہیں, ایک گروہ دوسرے گروہ کو جب خوب حملہ کرتا ہے زخمی کرتا ہے, پھر آ کر آپس میں بیٹھ کر سکون محسوس کرتا ہے. آج اس کی ایسی تیسی کر دی ہم نے, آج اس کی ایسی کی تیسی لگا دی ہم نے, خوب سکون محسوس کر رہے ہو, لیکن تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو اس جسم کو, پھر یہ درد تمہارے اندر شروع ہوگا, یہ تکلیف تمہارے اندر شروع ہوگی, اور پھر تمہیں خبر نہیں ہے, اس خارش نے تمہیں الجھایا ہوا ہے, دشمن تمہارے سر پہ آ کے پہنچا ہوا ہے, وہ تمہیں نابود کرنا چاہتا ہے, وہ تمہیں ختم کرنا چاہتا ہے. کس طرح سے اس بیماری کا علاج کہاں سے کریں, او پناہ لو. بہت سارے ہم شفا مانگتے ہیں نا آئمہ کا واسطہ دے کر, خداوند تعالیٰ سے شفا مانگتے ہیں, اے پروردگارہ ہمیں شفا عطا فرما, او حسین ابن علی کا واسطہ دے کر بارگاہ خدا میں دس بے دعا ہوتے ہیں, پروردگارہ بے واسطہ حسین, بے واسطہ دم حسین, بے واسطہ شہادت حسین, پروردگارہ اس بیماری سے اس امت کو نجات عطا فرما, اس امت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. تنہا ذریعہ حسینیت ہے, یہی پیغام کربلا ہے. حسین کو خارشیوں کی ضرورت نہیں, کچھ تھی خارشی کوفہ میں بیٹھے تھے, جن کو خارش تھی وہ کوفہ میں ہی بیٹھے رہے, کچھ تھے مدینہ میں, کچھ تھے مکہ میں. حسین کو اگر ضرورت ہے تو ان 72 لوگوں کی طرح ضرورت ہے جن کے اندر کوئی بیماری موجود نہ ہو. اگر کوئی بیماری تھی بھی تو حسین ابن علی کے قریب آنے سے بیماری دور ہو گئی. توجہ فرمائیں, جب بات یہاں تک آ پہنچی تو میں ذکر مصائب بھی اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. شہداء کربلا میں, اصحاب با وفا سید الشہداء میں ایک بہت بڑا عظیم نام سردار کربلا جناب زہیر ابن قین کا ہے. زہیر ابن قین سنا ہوا نام ہے. تھوڑا سا میں پس منظر زہیر ابن قین کا اشارہ کرتا ہوں, گفتگو کا نتیجہ بھی ہے اور اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ یہ بیماری فقط کربلا سے دور ہوتی ہے. زہیر ابن قین امام علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے چلے تھے, 8 ذی الحجہ کو امام چلے, زہیر حج کر کے بعد میں چلے, لیکن امام کے قافلہ سے آ ملے. زہیر کا قافلہ الگ سے جا رہا تھا, امام کا قافلہ الگ. زہیر راستے بھر میں یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی جگہ بھی میری ملاقات حسین ابن علی سے نہ ہو. کیوں؟ دوری اختیار کیے ہوئے تھے, نہیں چاہتے تھے کہ ملاقات ہو. اس لیے کہ زہیر ابن قین ایک غلط پروپوگنڈے کا شکار تھے, اور وہ غلط پروپوگنڈا جو بہت پہلے دشمنان دین نے اور منافقین نے امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کے لیے, تفرقہ ڈالنے کے لیے جو پروپوگنڈا کیا تھا, اس کا شکار زہیر ابن قین بھی ہوئے. بڑی بڑی شخصیتوں پر پروپوگنڈا اثر کرتا ہے, جب حکومتیں بھی اس کی پشت پر ہوں یہ پروپوگنڈا اثر کرتا ہے. وہ پروپوگنڈا یہ تھا کہ خلیفہ سیوم جب قتل ہوئے اس کی ذمہ داری امیر المومنین پر ڈالی گئی. شامیوں کی طرف سے یہ پروپوگنڈا ہوا کہ امیر المومنین پر ڈالی گئی کہ یا انہوں نے قتل کروایا ہے یا جنہوں نے کیا ہے انہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے, یعنی خلیفہ سیوم کے قاتلوں کو امیر المومنین نے پناہ دی ہوئی ہے, لہذا یہ اس قتل میں ملوث ہے. یہ پروپوگنڈا شام کی طرف سے شروع ہوا اور پورے جہان اسلام میں پھیلا دیا گیا, مکہ میں, مدینہ میں, مصر میں, اور جتنا اس وقت قلمرو تھی حکومت کی دنیا اسلام جو شمار ہوتی تھی اس کے اندر یہ پروپوگنڈا عام ہو گیا. جو شخص بھی اسے سنتا, جیسے ابھی آپ کے ہاں ایک شخصیت, سیاسی شخصیت کو قتل کر دیا گیا, تو جس کا بھی نام آتا ہے کہ یہ ملوث ہے, لوگوں کو طبی طور پر اس سے نفرت ہوتی ہے. جس کا بھی نام آتا ہے کہ اس کا بھی ہاتھ تھا اس قتل کے اندر, کسی کے اندر اس کے لیے ہمدردی باقی نہیں رہتی. ایک انسانی حص ہے, انسانی جذبہ ہے, اگرچہ آپ ان کی پارٹی سے ہوں یا نہ ہوں, ایک انسانی حیثیت ہے. انسان کوئی خوش نہیں ہوتا اس بات پر. خلیفہ سیوم کے قاتلوں کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے. اس پروپوگنڈے کا اثر ہوا, ایک بہت بڑی تعداد اس پروپوگنڈے کی زد میں آ کر امیر المومنین سے دور ہو گئی. ان میں زہیر ابن قین بھی تھے, یہ جو سفر میں نہیں آ رہے تھے حسین ابن علی کی طرف, اس پروپوگنڈے کی طرف سے وجہ سے نہیں آ رہے تھے, چونکہ یہ حامی تھے خلیفہ سیوم کے اور حسین ابن علی کے والد کو ذمہ دار سمجھتے تھے اس پروپوگنڈے کی وجہ سے, لہذا یہ چاہتے تھے کہ میری ملاقات نہ ہو. قافلہ قدم بے قدم ساتھ ساتھ آ رہا ہے, جہاں حسین ابن علی رکتے یہ چل پڑتے, اور جہاں پر سید الشہداء پڑاؤ ڈالتے یہاں روانہ ہو جاتے یہ. لیکن ایک موقع پر آ کر ایک جگہ پر زہیر رکے ہوئے تھے, امام علیہ السلام نے بھی اپنا کاروان روکا اور روک کر ایک قاصد بھیجا کہ زہیر کو بلاؤ. قاصد گیا, زہیر کے خیمے میں، زہیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، چونکہ اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ کھانے میں مشغول تھا، خیمے میں جا رکے ہوئے تھے راستے میں مکہ کے باہر. جب قاصد نے جا کر کہا کہ آپ کو حسین ابن علی بلاتے ہیں، روایت میں لکھا ہے کہ زہیر کے ہاتھ میں لقمہ تھا، وہیں رک گیا، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور کہنے لگا میں اسی بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بلا بھیجیں، کہ میری ملاقات نہ ہو. فوراً کہا کہ جا کر میری طرف سے حسین ابن علی کو کہہ دو میں نہیں آ سکتا، آنے سے معذور ہوں. خواتین ذرا توجہ سے سنیں، خواتین کا رول کربلا کے اندر کیا ہے، کن خواتین نے کیا کارنامے انجام دیے. یہ جملہ سننا تھا زہیر کا. خیمے کے پیچھے سے زوجہ زہیر نکلی اور آ کر کہا زہیر شرم کی بات ہے، تو اپنے قبیلے کا سردار ہے، اگرچہ تو حامی نہیں ہے حسین ابن علی کا، لیکن تو یہ تو جانتا ہے کہ حسین فاطمہ کا بیٹا ہے. زہیر مجھے یہ تجھ سے توقع نہیں تھی، تیری مردانگی کہاں گئی، تجھے زہرا کا بیٹا بلائے اور تو نہ آئے. میں تو جس زہیر کو جانتی تھی وہ ایسا نہیں تھا. زہیر تجھے جانا چاہیے، اگر تو نہیں جاتا تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. اس خاتون کے کہنے پر زہیر اٹھے، گئے جا کر سید و شہداء کے خیمے میں. یہاں سے آگے تاریخ میں کسی میں کچھ نہیں لکھا کہ سید و شہداء نے زہیر سے کیا کہا. کہا بس مختصر، آج کے زمانے کی تعبیر کروں چند منٹ، پانچ منٹ کی ملاقات میں زہیر ملاقات کر کے واپس آئے. لیکن جب واپس آئے تو زہیر بدلے ہوئے تھے، زہیر کا چہرہ بدلا ہوا تھا، زہیر کی نگاہیں بدلی ہوئی تھی، زہیر کا انداز بدلا ہوا تھا. زہیر واپس آئے، آ کر کیا کہا، بیٹھے نہیں، کھانا نہیں کھایا، آ کر کیا کہا، ساتھیوں کو کہا اپنا سامان الگ کر لو، میرا سامان الگ کر دو. زوجہ کو کہا مجھے معلوم ہے میں زندہ نہیں بچوں گا، میں نہیں چاہتا میرے بعد تو پریشان ہو، میں ابھی سے تجھے مال و منال اور حق کے مہر دے کے آزاد کرتا ہوں، تاکہ جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو آزاد ہو جا، میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں. زوجہ زہیر نے کیا کہا، مجھے معلوم ہے ابن زہرا نے تجھے کیا کہا ہے. زہیر میں طلاق لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. زہیر میری ایک شرط ہے. کہنے لگے بتاؤ شرط کیا ہے. کہا زہیر جب تو حسین کے رکاب میں شہید ہو جائے گا، جب تیری روح پرواز کر جائے، جب تو بہشت میں مادر زہرا کی بارگاہ میں پہنچے، فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں پہنچے، تو ذرا ہاتھ باندھ کر اس بی بی کی خدمت میں عرض کر دینا کہ بی بی آپ کی ایک کنیز ہے، وہ کنیز آپ کی شفاعت کی محتاج ہے. زہیر اگر فاطمہ سے میری شفاعت کا تقاضا کرو حاضر ہوں طلاق لینے پر. زہیر نے کہا اگر یہ شرف مل جائے، شرف شہادت نصیب ہو جائے، بارگاہ فاطمہ میں حاضری نصیب ہو جائے، میں ضرور تیری شفاعت کروں گا. زوجہ نے طلاق قبول کر لی. زہیر نے سب سامان وہی چھوڑا، اپنا ہتھیار لیا، اسلحہ لیا، گھوڑا لیا اور امام کے ساتھ چلے. زہیر کو وہ مقام نصیب ہوا کہ امام نے پرچم جو لشکر کے تھے، ایک پرچم اپنا زہیر کو عطا کیا، ایک پرچم لشکر کا زہیر کو دیا. زہیر بن گئے سردار کربلا. سردار کربلا عاشور کے دن اس شخص نے عظیم شجاعت دکھائی. جب تک کربلا میں رہے، حسین ابن علی کا ایک بہت بڑا بھروسہ زہیر ابن کین پر تھا، بہت با وفا بن گئے. توجہ کریں، کل تک کیا سوچ رہے تھے اور آج کہاں پہنچائے. کربلا اس طرح سے انسان سے بیماریوں کو دور کرتی ہے، کربلا اس طرح سے انسان کی شخصیت بدلتی ہے، کربلا اس طرح سے انسان میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، کربلا اس طرح سے انسان کو جھنجھوڑ کے زندہ کر دیتی ہے، کربلا اس طرح سے انسان کو جگہ دیتی ہے. زہیر آ گئے، روزے عاشور گزر گیا. روزے عاشور گزرنے کے بعد خبر پھیل گئی کہ حسین ابن علی اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے ہیں. زہیر کی زوجہ ابھی راستے میں ہی تھی کہ قاصد نے پیغام پہنچا دیا کہ حسین ابن علی کے سارے اصحاب با وفا شہید ہو گئے، مولا حسین بھی شہید ہو گئے. زوجہ زہیر نے اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلا کر ایک کفن دیا اور ساتھ یہ وصیت کی کہ اے غلام چلے جاؤ میدان کربلا میں. حسین تو مولا ہے اس امت کے, کائنات کے, ساری دنیا احترام کرتی ہے, جانتی ہے, اگرچہ لعینوں نے گھیر کے مار دیا ہے, لیکن یقیناً حسین ابن علی کو لوگوں نے کفن بھی دیا ہوگا, لوگوں نے دفنا بھی دیا ہوگا. دوسرے لوگوں کے جاننے والے تھے, قبیلے والے تھے, رشتہ دار تھے, لیکن زہیر غریب ہے, زہیر اجنبی ہے, زہیر نیا ہے ان کے اندر, اس کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے زہیر کو کسی نے کفن نہیں دیا ہوگا. غلام کفن لے کے عزادار اور روانہ ہو جاتا ہے, روانہ ہو کے کربلا میں پہنچ جاتا ہے. جب کربلا کا منظر دیکھتا ہے, اسی طرح روتا ہوا واپس لوٹ جاتا ہے, اور لوٹ کر قبیلہ زہیر میں پہنچ کر زوجہ زہیر کے سامنے چلا جاتا ہے. زوجہ دیکھتی ہے کہ وہ کفن جو اس نے دیا تھا وہ غلام کے ہاتھ میں موجود ہے, اور ایک مرتبہ زوجہ دعا دیتی ہے کہ خدا بھلا کرے اس کا جس نے زہیر جیسے غریب کو بھی دفنا دیا. کہا بی بی کیا کہتی ہو؟ کہا تو نے کفن نہیں دیا, مجھے معلوم ہو گیا کہ زہیر کو کسی نے کفن دیا ہوگا. غلام نے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا, سر پیٹنا شروع کر دیا. کہتی ہے روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا بی بی جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ اللہ کسی کو نہ دکھائے. ارے تو زہیر کو روتی ہے, ابھی زہیر کے مولا کو جا کر دیکھو. حسین کا لاشا بے کفن کنارے فرات پڑا ہوا ہے, حسین کی پائمال لاش ہے, حسین کے بچے ہیں, لاشیں کٹے ہوئے ہیں, اصحاب با وفا حسین ہیں. ارے بی بی تو زہیر کو روتی ہے, ذرا فاطمہ کے لال کو جا کر دیکھ. لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, ان مسلمین کو ظلم و ستم سے محفوظ فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد اس امت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کے دشمنان کو نیست و نابود فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, اس ملک کے اندر قتل و غارت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں کو نیست و نابود فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما, دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما, تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.
آج ہے بالکل دور نیا, لیکن اے اس دور کے انسان جاگ ذرا اور سو ذرا. عرض بلا کیا ختم ہوئی, عاشورا بھی کیا ختم ہوا, عرض و سما میں گونج رہی ہے آج بھی.